السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، سورہ توبہ کی آیت ہے جو سورت آج ہم نے تراویح میں سنی ہے. سب سے پہلی بات اس سے متعلق یہ عرض کرنی ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے، جہت سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکراماً، تعظیماً، تشریفاً، کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. مسجد کی عظمت گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. مسجد کا احترام کرنا گویا اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے. مسجد سے محبت رکھنا گویا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا ہے. روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقام اللہ کے نزدیک مسجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدہا. تو ہمیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے. روئے زمین پر سب سے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک جو جگہ ہے وہ بازار ہے. تو ہمارا کم سے کم ضرورت کے مطابق وقت ہمارا وہاں لگنا چاہیے. ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت سے اس کا اکرام کرتے ہیں. نمازی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اکرام یہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہی مغفرت فرماتے ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف فرماتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں. اور جب تک مسجد میں انتظار میں رہتے ہیں نماز کے لیے، نماز کا ثواب لکھتے ہی جاتے ہیں. مسجد کی تعمیر قرآن پاک کی اس آیت میں بتائی گئی کہ ایمان والوں کی صفت اور ایمان والوں کی فکر یہ ہے کہ وہ مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کرتے ہیں. مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلی بات کہ اپنی ذات سے مسجد کو آباد رکھنا ہے، کہ میرا آنا جانا مسجد میں زیادہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. اس لیے کہ مسجد کو صرف مومن ہی آتا ہے. اور اسی لیے جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اور مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان سے حسن ظن بھی رکھنا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی ہے ان کے. اور پھر فرمایا، مسجد سے جب تم گھر جاؤ، اپنے کاروبار میں جاؤ، تو تمہارا دل مسجد میں جڑا رہے. ورجل قلبه معلق في المساجد، عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت کے دن. اور خاص طور پر بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اندھیری راتوں میں جو مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری انہیں سنا دو. تو ایک ہے اپنی ذات سے مسجد کو آباد رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا یہ مزاج بنایا، ان کی یہ طبیعت بنائی کہ مسلمان مسجد کے بغیر بے چین رہے. کسی علاقے میں مسلمانوں کی آبادی ہو اور وہاں مسجد نہ ہو ایک بے چینی ہو، اور مسجد ہو اور ہم نہ آئیں کسی وجہ سے تو بے چینی ہو، ایک اندر کا شوق ہو کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تاکہ وہ فرشتوں والی آمین ملے، تکبیر اولیٰ کی فضیلت ملے، جماعت کی فضیلت ملے، ایک اندر شوق ہو. مسجد کی تعمیر میں مسجد کو بنانا بھی شامل ہے، مسجد کی عمارت کو بنانا، اور جو اللہ تعالیٰ کے مہمان اللہ کے گھر میں آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے تعاون کرنا، یہ مسجد کے بنانے میں داخل ہے. اس لیے کہ یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں، ہم سب خیال رکھیں کہ کیا ضرورت ہے یہاں پر ہر مسجد میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب اور فضیلت دی، فرمایا یہ بہت ہی دیر پا رہنے والا خیر ہے کہ کسی کا مال مسجد میں لگے، کسی کی جان مسجد میں لگے. ہر آدمی لگا سکتا ہے. مثال دے کر فرمایا مسجد بن رہی ہے، چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس گھونسلے کے بقدر بھی اگر کسی نے اس میں اپنا حصہ لگا دیا، اتنا ہی حصہ جنت میں اللہ تعالیٰ اسے مکان دیں گے. لموز یا صوت، جانور کو مارنے کے لیے کوڑا رکھا جاتا تھا، آپ نے فرمایا اگر کوئی مسجد میں اپنا حصہ کوڑے کے بقدر بھی لے لے، اتنا سا بالکل حصہ، آپ نے فرمایا اتنی ہی جگہ اللہ اسے جنت میں دیں گے. یہ مطلب نہیں کہ اتنی جگہ جنت میں لے کے کیا کریں، جنت کا نظام یہ ہے کہ اتنی جگہ مل گئی تو پورا مل جائے گا. مسجد کی تعمیر میں مسجد کو اعمال سے آباد رکھنا، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے. مسجد میں نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، نماز کا وقت باقی ہے تو قرآن پاک لے کے پڑھنا، دعا ہو، قرآن پاک اور قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھی اور سنی جائیں. ومن، یہ اس کو مسجد کی آبادی کے اعمال. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کے ذکر کو اور اللہ کی عبادت کو روکے. وسعى فی خرابہا، آبادی کی فکر کرنے کے بجائے ویرانی کی فکر کرے. ایک فکر ویرانی کی یہ ہے کہ براہ راست آنے ہی نہ دے. ایک مسجد کی ویرانی اس طرح بھی کہ کوئی ذکر میں بیٹھا، کوئی تلاوت میں بیٹھا، اتنا شور، اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کر ہی نہیں پا رہا اپنا عمل. بڑی مشکل سے انسان اپنا اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، دعا کے ذریعے، نماز میں، تلاوت میں، بہت مشکل سے بندے کا اللہ سے تعلق اور کنیکشن جڑا رہتا ہے. ہماری ذرا سی اونچی آواز اور ہمارا ذرا سا شور اس تعلق کو توڑ دیتا ہے. اسی لیے ان تمام باتوں سے منع کیا، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ ہو. ورفعت الاصوات فی المساجد، مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ ہو. اور مسجد کے اندر کوئی بھی گندگی پڑی ہو، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، سب سے بہترین عمل یہ تھا کہ کوئی میرا امتی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹائے، اور سب سے بدترین عمل میری امتی کا کیا تھا، مسجد میں کوئی گندگی پڑی ہے اور اس کو صاف نہ کیا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کے بنگلے اور اس کی کوٹھیاں ہیں. میں میرے گھر کی جتنی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اس سے زیادہ خیال اللہ کے گھر کی مجھے رکھنی چاہیے، یہ میرا ایمان کا تقاضا ہے. آتے جاتے کہیں بھی کوئی نظر پڑے، کوئی بھی چیز بے ڈھنگی ہو سیدھے کر دے، کوئی بھی چیز کہیں ٹیڑھی رکھی ہے سیدھے کر دینا، نہ اپنی طرف سے کوئی بگاڑ نہ ہو، اور اگر کہیں کوئی چیز بگڑی ہوئی ہے تو اس کو درست کر دینا. اور خود ہم سوچتے رہیں کہ مسجد کے کیا تقاضے ہیں، بجلی استعمال ہوتی ہے، پانی استعمال ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورتیں، یہ بالکل یہ مسجد کے شان کے خلاف ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر مسجد کی ضروریات کے لیے آدمی مطالبہ کرے، کہ خود ایک امت مسلمان اللہ کے گھر کے تقاضوں کو سوچے اور آگے بڑھ کر پوچھے کہ کیا ذمہ داری ہے، میرے لیے کیا سعادت ملے گی، میرے لیے کیا خوشخبری، کیا میرے لیے میرا خیر ملے گا. اسی لیے مسجد کے اندر مسجد کی صفائی کا خاص لحاظ رکھنا اور مسجد کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھ کر اس بات کی سعادت سمجھنا کہ میرا مال اور میرا وقت اس پر استعمال ہو جائے اور یہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. اور ایک اور بات ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں. یہ ہم اچھی طرح پلے باندھ لیں کہ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. کسی جماعت کی، کسی فرد کی، کسی طبقے کی، کسی رنگ والوں کی اور کسی زبان والوں کی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اردو والوں کی مسجد ہے، یہ عربوں کی مسجد ہے، یہ شافعی اور حنفی کی مسجد ہے، یہ کالے یا گوروں کی مسجد ہے، وہ دراصل مسلمانوں کے اجتماعیت کو اور مسلمانوں کے امت پنے کو توڑ رہا ہے. اس امت پنے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے اور قربانیوں سے امت بنائی ہے. تھوڑا سا سیرت میں ہم چلیں کہ آپ نے مسلمانوں کو کیسے امت بنائی. یہ میری زبان، میری قوم، میرا علاقہ، یہ جو ہے نا، یہ الفاظ یہ امت پنے کو اور اجتماعیت کو توڑنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بنیادوں کو ختم کر کے پورے مسلمانوں کو امت بنایا. زبان، رنگ اور طبقہ، علاقہ، اس بنیاد پر تم آپس میں جڑو نہیں اور نہ جڑ سکتے ہو. جڑنا ہے تو صرف کلمے کی بنیاد پر جڑو، یہ جڑنا ہے. اور اسی لیے اتنی ناپسند ہیں یہ الفاظ، اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ یہ میرا علاقہ، یہ میری قوم، یہ میرا، یہ اتنے ناپسند. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے جس کے نام اعمال میں نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے، تمام اعمال بھرے ہوئے ہوں گے. فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ جہنم کے عذاب میں ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکلا تھا جس کی وجہ سے میری اس کی نبی کی امت میں تفریق پیدا ہو گئی تھی. اور اس سے کہا جائے گا بعد میں حساب کتاب کریں گے، پہلے بھگتو اس ایک جملے کا جس کی وجہ سے تو نے انسانیت میں تفریق پیدا کی. بڑے آسان سے جملے نکلتے ہیں ہماری زبان سے، بڑی ہاں یہ اردو والوں کی، یہ عربوں کی، یہ حنفی کی، یہ شافعی کی، یہ باطل کی رگیں ہیں، یہ باطل کی رگیں. باطل ان راستوں سے آتا ہے ہمارے اندر. ہم موقع پہنچاتے ہیں باطل کو کہ آؤ ان راستوں سے، علاقائیت کی، رنگ کی، نسل کی بنیاد پر کہ آؤ. یہ رگیں کٹنی ہیں. کیسے کٹیں گی؟ اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگا کر تمام مسلمانوں کو یہاں بلایا جاتا ہے. میں اللہ کا ایک اللہ کا بندہ ہوں، میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں ایک، میرا دین ایک ہے. نہ میں اپنی قوم کا، نہ میں اپنے علاقے کا، نہ میں اپنی زبان کا، نہ میں اپنے وطن کا، بس میں اللہ اور اس کے رسول کا ہوں. اس بنیاد پر امت جڑتی ہے. اور مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں یہ رگیں کٹی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تقسیمات کو نہ صرف بول کر ختم کیا بلکہ اپنے عمل سے ختم کیا. بلال آئے حبشہ سے، صہیب آئے روم سے، ابو ذر آئے غفار سے، سلمان آئے فارس سے، ثمامہ ابن اسال آئے نجد سے، جو کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کے پہلو بپہلو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت عثمان شیبی بیٹھے ہیں، ایک طرف بلال حبشی بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف عبداللہ ابن سلام جن کا نسب اتنا اونچا کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم تک پہنچتا ہے ان کا نسب، وہ بیٹھے ہیں، سرما ابن انس عیسائیوں کا اتنا بڑا، اتنے بڑے عالم تھے یہ، ہرقل کے دربار میں ان کی تعظیم ہوتی تھی اور عیسائی انہیں اپنا بشپ تسلیم کرتے تھے، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے. اس میں بلال جیسا غریب مسلمان بھی ہے، اس میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار بھی ہیں، عبداللہ ابن سلام جیسے عالی نسب والے بھی ہیں، ہر ایک طبقے کا، ہر ایک طبقے کا. یہ رگیں آپ نے کاٹی جس کی وجہ سے اس مسجد میں اللہ نے وہ برکت دی اور اس مسجد نبوی سے پوری دنیا میں دو چیزیں پھیلی، ایک ہدایت پھیلی، دوسرا برکتیں پھیلی، ایک ہدایت پھیلی اور دوسرا برکتیں پھیلی. کہ آپ نے مسجد کے اندر دیکھیں، وہ جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ صرف مدینے والے نہیں تھے، صرف قریش کے نہیں تھے، صرف عربی نہیں تھے، بلکہ مختلف رنگ، مختلف زبان، مختلف علاقے. یہ مزاج ہمارے، ہم اپنی مسجدوں سے اگر خیر پھیلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے برکتیں اور ہدایت پھیلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کو بچائیں اور اس ترتیب پر آئیں. کوئی کالا بھائی ہمارا مسلمان مسجد میں آئے، اس سے جا کر آگے سلام کر کے اس سے مصافحہ کریں اور یہ سمجھے کہ میں اس سے نہیں بلکہ اس کے بڑے بھائی بلال رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کر رہا ہوں. جب تک یہ وساطیں ہمارے دلوں میں نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے سینوں میں یہ وساطیں نہیں ہوں گی، خدا کی قسم مسجدیں ہدایت پھیلنے کی دور کی بات، مسجدوں سے گمراہیاں پھیلیں گی. آج وہی ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آدمی، دو علامتیں ہیں، سلام، نام لے کر سلام کرنا، اور دوسری علامت جان پہچان والوں کو سلام کرنا. یہ دو علامتیں ہیں، نام لے کر سلام، چار آدمی بیٹھے ہیں، السلام علیکم مجاہد، اور جان پہچان والوں کو سلام کرنا. یہ دو قیامت کی جو علامتیں ہیں ان سے بچنا ہے ہمیں. ایک موقع اللہ نے ہماری مسجدوں میں، ہمارے علاقوں میں دیا ہے. یہ دیکھو، یہ ساری امت بیٹھی ہے، اس میں کون کہاں سے ہے، کس ملک سے، کس علاقے سے. خوش ہو جائے آدمی کسی اور اجنبی، کسی اپنے غیر علاقے، غیر زبان والے کو دیکھے، خوش ہو جائے، ایک امت پنے کا وجود ہو رہا ہے، ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اس میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، اردو والا بھی ہے، عربی والا بھی ہے. اور یہ وساطیں جب ہوں گی نا، اور مسجد نبوی اسی بنیاد پر رکھی گئی. سوا یہ جو ہم سنتے ہیں نا سیرت میں کہ قیدیوں کو لا کے مسجد نبوی سے باندھ دیا جاتا تھا، کیا وجہ تھی قیدیوں کو؟ کیوں؟ اسمامہ ابن اوسال نجد کے سردار تھے، ان کو لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ اکرام کی محبتوں کو دیکھیں، ان کے اکرام کو دیکھیں، ان کے آپس کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے برتاؤ کو دیکھیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بک یا سمامہ، سمامہ خیریت ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ حضرت سمامہ کہنے لگے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، کہنے لگے، ان تنعم تنعم شاکرین، ان تقتل تقتل زادمین، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یہ آپ کا حق ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. تین دن تک باندھے رکھا، تین دن بعد چھوڑ دیا، جاؤ ان کو جانے دو. گئے مسجد نبوی سے باہر، باہر مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا، غسل کیا، کپڑے پہنے، مسجد آئے، ایمان لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. صحابہ کو ان کے اسلام پہ تعجب نہیں تھا، اس لیے کہ مسجد نبوی میں جو بھی آتا وہ تو ہدایت لے کے جاتا، تعجب یہ تھا کہ یہ تین دن تک ایمان کیوں نہیں لائے. تو کسی نے پوچھا تو کہنے لگے میں تو بس انتظار میں تھا کہ میری رہائی کب ہو، اگر میں وہاں ایمان لاتا جس وقت میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے، لوگ کہتے دنیا کہتی یہ رہائی کی وجہ سے ایمان لایا ہے، میں ایمان رہائی کی وجہ سے نہیں لایا بلکہ میں ایمان صرف مسلمانوں کے اکرام اور اخلاق کو دیکھ کر لایا ہوں۔ سیرت اٹھائیں، مسجد نبوی کا نقشہ دیکھیں، کیسی وساطیں تھیں ان کے دلوں میں، طائف کا قصہ سب کو یاد ہے، تھوڑا سا ہم ذہن میں لائیں طائف کے واقعے کو۔ 9 سال گزر گئے، حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں اے اللہ کے رسول زندگی کا سب سے کٹھن لمحہ کون سا ہے، فرمایا طائف کا وہ دن، گر گئے اٹھا کے غنڈوں نے اٹھایا چلایا پھر آپ کے پیچھے پتھر لگائے۔ جانتے ہیں اس گاؤں سے اس علاقے کا عبد یا لیل کے خاندان والوں کا قبیلہ آیا مدینہ منورہ، عبد یا لیل، اس کے سارے خاندان والے آپ کا مذاق اور آپ کا پتھر برسائے تھے۔ وہ خاندان وہ قبیلہ جب مسجد نبوی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگا کے انہیں قیام فرمایا، روزانہ عشاء بعد جاتے عبد یا لیل سے تنہائی میں بیٹھ کے پوچھتے خیریت ہے، کوئی ضرورت تو ہے؟ ہم سوچیں کوئی آتا ہے، ہم کسی سے پوچھتے ہیں افطار کر رہے ہیں، افطار کی دعوتیں چل رہی ہیں، صرف دعوت ہی دعوت ہے کیا؟ اس دعوت کو کیوں نہ ہم اخلاق کا نمونہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک مجمع خدمت میں لگا ہے، ایک لوگ کھلا رہے ہیں، ہم لوگ صرف آئے کھائے بیٹھے چلے گئے؟ نہیں، بلکہ یہ موقع ہمیں ملا ہے ایک آپس میں ملنے کا، بات چیت کرنے کا، خیریت پوچھنے کا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، ہاں ہم نے فلاں حدیث بیان میں سنی اس کو سن لو، فلاں دعا ہم نے سنی تھی تھوڑا آپ اس کو لے لو، ہاں آپ جو ہے مسجد آیا کرو، کیا پتا رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے ایک مکمل رحمت کی چادر پورا یہ مہینہ ڈھانکا ہوا ہے، دو جملے ہماری زبان سے نکل جائے وہ نمازی بن جائے، وہ تلاوت کرنے والا بن جائے، ہماری سعادت ہو جائے۔ پھر دیکھیں یہ ہماری افطار کی دعوتیں خیر وجود میں لائیں گی، ورنہ کھا لیا پی لیا اور ڈکار لے کے کہنے لگے کون سے ہوٹل کا تھا، اس سے خیر وجود میں نہیں آئے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے، ہم جس چیز کو جب مسجد میں لائے تو اس کو صحیح ترتیب پہ کرنا ہے۔ نجران کا وفد آیا ہے مباحلے کے لیے، مباحلہ سمجھتے ہیں، مباحلے کے لیے، مباحلہ کہتے ہیں یہ حق ہے، اگر نہیں ہے تو تم بد دعا دو ہلاکت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحلہ کرنے کے لیے، اور ان کو ٹھہرایا آپ نے مسجد میں۔ ایک بس آپ حضرات مسجد نبوی گئے ہیں تو دیکھیں وہاں ایک مستقل ستون ہے، اس کا نام ہے استوانِ افود، افود کہتے ہیں باہر سے قبیلے جو ملنے آتے ہیں ان کو وہاں رکواتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں رکواتے تھے؟ تاکہ وہ مسلمانوں کی محبت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اکرام کو، ان کے ملنے جلنے کو دیکھیں اور دیکھ کر اپنے دلوں میں ہدایت کو لے لیں۔ دوستو آج ہماری مسجدیں اس ترتیب پر نہیں ہیں، بجائے خیر کے پھیلنے کے ہدایت گمراہی پھیل رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جہاں مسجدیں کسی جماعت سے یا کسی زبان سے یا کسی قوم سے منسوب ہونے لگیں وہ مسجد مسجد نبوی کے نمونے پر نہیں ہے، صاف یاد رکھ لیں۔ جہاں مسجدیں کسی زبان کی طرف یا کسی قوم کی طرف یا کسی رنگ کی طرف یا کسی مسلک کی طرف منسوب ہونے لگے وہ مسجد مسجد نبوی کے نمونے پر نہیں، تو کس کے نمونے پر ہے؟ مسجد ضرار کے نمونے پر ہے۔ مسجد ضرار کا نام سنا ہے؟ سورہ توبہ ہی میں کل پڑھیں گے سورہ توبہ ہی کی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا۔ مسجد کی نسبت بدل چکی، وہ مسجد مسجد نبوی کے نمونے پر نہیں، تو کس نمونے پر ہے؟ مسجد ضرار کے نمونے پر۔ مسجد ضرار کیا ہے؟ قبا، مدینہ منورہ کے قریب کا علاقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے عمرے کا ثواب ہے، بہت سے لوگوں وہاں گئے ہیں۔ مدینہ کے منافقین نے ابو عامر راہب کے کہنے پر بالکل مسجد قبا کے قریب ایک اور مسجد بنائی منافقوں نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومن امپائر کے مقابلے کے لیے 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر نکلے, اطلاع ملی کہ وہ آ رہا ہے, اس کا دفاع کرنے کے لیے نکلے. مدینے سے نکلے, تبوک پہنچے. کہاں؟ تبوک جانا ہے. قبا پہنچے. جیسے ہی قبا پہنچے منافقوں کا ایک وفد آیا, 12 آدمی تھے, سیرت ابن ہشام میں ان کے نام بھی ہیں. یہ 12 آدمی آئے, دکھاوے کی توازو, بناوٹ کی توازو سے کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے خیر کا کام کیا ہے, ہم نے لوگوں کی اور کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے ایک مسجد یہاں بنائی ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کے برکت کی دعا کر لیں, بڑا اچھا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ابھی تبوک جا رہا ہوں, جب واپس آؤں تو مجھے کہنا. آپ چلے گئے. جب واپس آئے تو پھر یہ وفد آپ کے پاس آیا اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگا کہ آپ ہماری مسجد میں چلیں اور 2 رکعت پڑھ کے برکت کی دعا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. جاننے والا غیب کا تو صرف اللہ ہے. کیا ہوا, کیوں ہوا, کچھ آپ کو نہیں معلوم. ابھی آپ نے ارادہ کیا ہی تھا, جبرائیل ادھر سے آیتیں لے کر اتر رہے ہیں, والذین اتخذوا مسجدا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے, ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کے 3 مقاصد ہیں. ان 3 مقاصد کو ضراراً, قرآن کے الفاظ ہیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, وتفریقاً بین المؤمنین, ایمان والوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے, وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے, تاکہ وہاں بیٹھ کر وہ سازش کریں, اپنے خفیہ مشورے کریں, ایک اڈہ بنائے ہیں, مسجد نہیں بنائے. اور پھر تیسری بات کیا کہی, وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, آپ کے پاس آئیں گے, قسمیں کھا کھا کے کہیں گے, قسم کھا کے کیا کہیں گے, ان اردنا الا الحسنا, ہمارا تو ارادہ خیر کا ہے, ہمارا تو ارادہ بھلائی کا ہے, ہم تو اس سے بھلائی چاہتے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, آپ ہرگز اس میں مت جائیں, ہرگز ہرگز اس میں قدم مت رکھیں, یہ حکم. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی اتری, یہ آیت اتری, حقیقت کھل گئی, حکم آ گیا, تو آپ نے صحابہ کی جماعت کو بلایا, فرمایا جاؤ مسجد قبا کے قریب جو مسجد ہے, اس مسجد کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ. اس مسجد کو ختم کر دیا گیا, ایسے اس مسجد کو ختم کر دیا گیا کہ آج تک بھی ایسی نحوست, ایسی لعنت اس سرزمین پر, اس زمین پر ایسی اللہ نے ڈالی ہے, انسان نہیں ایک مخلوق بلکہ پرندہ بھی وہاں زندہ نہیں رہ سکتا. جائیں تو مدینہ, اس کو ذہن میں رکھیں, مسجد قبا کی زیارت کے بعد آج بھی اس جگہ کو محفوظ کر دیا گیا. ہاں کوئی ایک مکان بنانا تو, بلکہ پرندہ بھی جائے تو وہاں پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے اللہ تعالیٰ نے نحوست ڈال دی. جو مسجدیں اللہ کے لیے نہیں ہیں, مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہیں, کیسی تفریق, یہ حنفی کی, یہ مالکی کی, یہ فلاں کی, یہ کالوں کی, یہ گوروں کی, یہ جو ہے اردو کی, یہ عربوں کی, خدا کی قسم یہ تفریق اس مسجد میں ڈال رہے ہیں, یہ اس مسجد سے خیر نہیں پھیلے گا, اس مسجد سے دنیا میں گمراہی پھیلے گی. اور یہی وجہ ہے آج دنیا کے انسان ہماری مسجدوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم نے سوچا ہے کیوں, یہ کیوں ہماری مسجدوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے نمونے سے ہٹی ہوئی ہیں. وہ اخلاق ہیں, ارے اگر وہ اخلاق, وہ اکرام, وہ محبت اگر ہم اپنی مسجدوں میں زندہ کریں, یہاں اگر کسی کی نگاہ اٹھتی ہے تو خدا ان کی نگاہوں کو ایمان کے بغیر نہیں لوٹائے گا. یہاں اگر کوئی اندر آتا ہے مسجد کا حال دیکھنے کے لیے, خدا اسے ایمان کی دولت دے کے باہر بھیجے گا. وہ کیا وجہ ہے کہ آئے اور بغیر ایمان کے جائے؟ وہ ہماری کمی ہے، کمی ہمارے اندر کہ وہ محبت نہیں. ہاں ہم صرف جس کو جانتے ہیں اس کو سلام، جس کو نہیں جانتے اسی مجمع میں دیکھ لیں ہم کتنے نام یہاں کے لوگوں کو پہچانتے ہیں نام سے. دیکھا وہ ہاسپٹل میں کون، وہ جو تھوڑا سا اس طرح چلتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کپڑا پہن کے آتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ چشمہ اس طرح لگاتے ہیں. تعارف دیکھو، نام تعارف کے لیے دیا ہے، لیکن ہم کتنے لوگوں کو اسی مجمع میں نام سے پہچانتے. جب نام سے نہیں ہم پہچانے تو ہم کام ان کا حال کہاں پہچانیں گے دوستو؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو ہے نا، یہ تقسیم، یہ تفریق، اسی لیے قرآن نے صاف کہا ایک اللہ کے بندے، ایک اللہ کے نبی کے امتی، ایک قرآن ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب کے سب ایک اللہ کے بندے بن کر ایک. اسی لیے بلاتے ہیں آؤ مسجد کی طرف. کیوں آؤ مسجد میں؟ کیوں بلاتے ہیں؟ جماعت کی نماز آ کے پڑھو. کیوں پڑھیں؟ کیا گھر میں سجدہ قبول نہیں؟ کیا گھر میں نماز قبول نہیں ہوتی؟ گھر میں بند کمرے میں نماز پڑھیں، اس سے اچھی نماز ریاکاری سے حفاظت کی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اخلاص والی کوئی نماز ہماری ہوگی جو گھر کے اندر کمرے میں پڑھ رہے ہیں، جس میں میں اور میرا اللہ ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اس سے زیادہ ریاکاری سے حفاظت والی کوئی نماز ہے؟ لیکن نہیں، یہ چھوڑو، یہ بات اپنی عقل چھوڑو. نہیں، نوافل کی اجازت ہے، فرائض کے لیے مسجد میں آؤ یہاں پر ایک کو امام بناؤ. اذا جعل الامام لیتم بی فاذا کبر فکبروا، اسے امام بنا کر جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، رکوع میں جائے رکوع میں جاؤ، سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں، وہ قومہ کرے تم بھی قوموں میں، تاکہ امت پناہ اجتماعیت کا ایک مظاہرہ ہو. اور صرف ایسا نہیں ہے مسجد میں آئے اور آئے تو آئے، کیسے آئے؟ کأنہم بنیان مرصوص. جب نماز کے لیے تم کھڑے رہو، ایسے نہیں جیسے چاہ کھڑے ہو گئے، کسی کی ایڑی نکلی ہوئی ہے، کسی کے آگے ہیں، کوئی سب سے پیچھے، نہیں بلکہ کأنہم علی تصفون کما تصف الملائکہ، فرشتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں صف بندی کے ساتھ، اس طرح تم اللہ کے سامنے کھڑے رہو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، اگر تم صفوں میں ٹیڑھا پن لاؤ گے فتختلف قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن لائیں گے. عبداللہ ابن مسعود اسی زمانے میں کہہ دیے آج انتم الیوم اشد اختلافا، آج تمہارے زندگیوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ تمہارے صفوں میں ٹیڑھا کھڑے ہونے کی وجہ سے. ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کون کسی کی ایڑی نکلی، دیکھیں کسی کی ایڑی نکلی ہوئی، کسی کے آگے، کوئی پیچھے، بس کھڑے ہیں. نہیں، کھڑے ہیں تو صف بندی کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں بناتے ایسی سیدھی ہوتی کہ اگر تیر اگر کمان سے نکل جاتی تو نکل جاتی، کسی کے سینے پہ نہیں رکھتی، ایسے سیدھے صف ہوتی. لہٰذا یہ چیزیں تاکہ امت بنا ایک اجتماعیت، مسجدوں کا یہی تو اصل پیغام ہے، مسجدوں کا تو یہی اصل پیغام ہے. یہاں بھی اگر اختلاف ہو زبان کی، رنگ کی اور نسل کی بنیاد پر، تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ اسلام کہاں جائے گا پھر؟ کیوں کعبہ از کفر برخیزت کجا مسلمانی بو؟ کعبے سے ہی اگر کفر دنیا میں پھیلے تو مسلمانی دنیا دیکھ کہاں دیکھنے کے لیے جائے گی؟ اسی لیے اجتماعیت، اسلام نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو، مسلمانوں کے امت پنے کو اس کا بہت خیال رکھا. فرمایا کہ جب تم عید کی نماز کے لیے نکلو، کیسے نکلو؟ کہ مسجدوں سے نکل جاؤ، شہر کے کسی کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ اور ایک اللہ کے سامنے کھڑ کے سب اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ پوری دنیا انسانیت کے سامنے تمہاری اجتماعیت اور اس تمہاری امت پنے کا ایک مظاہرہ ہو. اسی لیے عید کی نماز مسجد سے زیادہ عیدگاہ میں کیوں مستحب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ ہماری ایک اجتماعیت، ایک امت بنے کا نقشہ وجود میں آئے. دوستو ہم جو ہے، ہماری جتنی بھی مسجدیں ہیں، ہم یہ سوچیں یہ مسجدیں رنگ، زبان، نسل، قوم کی بنیاد پر نہیں، یہ اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی بنیاد پر ہر آنے والے کو محبت سے دیکھنا، ہر آنے والے کو اپنے سینے سے لگانا، ہر آنے والے کا اکرام کرنا، نیا آ جائے سب آگے بڑھ کے سلام کر کے اس کا نام لینا، نام پوچھنا، خیریت پوچھنا، ایک مزاج جب اس مسجد میں بنے گا، ہر مسجد میں بنے گا، خدا کی قسم اللہ اس مسجد سے خیر پھیلائے گا، ہر مسجد سے خیر پھیلے گا، اور ایسے خیر پھیلے گا، دکانوں میں یہاں سے خیر، کاروبار میں یہاں سے خیر، گھروں میں یہاں سے خیر جائے گا. اگر یہ چیزیں خدا نہ کرے وجود میں نہ آئیں تو باہر جتنے فتنے ہیں وہ انہی راستوں سے مسجد میں آئیں گے، اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری مسجدوں میں مسجد نبوی کے نمونے اور اس کا نقشہ وجود میں لائے، ایک امت پناہ، ایک اجتماعیت، اکرام، محبت، اخلاق، اس کے مظاہرے ہم اس کو عملی طور پر، بیٹھ گئے ایک آدھا گھنٹہ بیان کر دیا ختم ہو گئی بات نہیں، بلکہ اس کو عملی طور پر وجود میں لانا ہے، ایک عملی طور پر کسی سے بات کریں، کسی سے سلام کریں، کسی سے ملیں، کبھی ذہن کے رگ اور ریشے میں بھی اندر بھی یہ بات نہ آئے یہ فلاں 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 ہے، یہ فلاں فلاں بڑے اللہ کو ناپسند الفاظ ہے، یہ فلاں 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 یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، تعارف کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا تو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محسوس ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں وہ اخلاق و صفات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رمضان المبارک میں ایک دعا تو بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا، یہ تو روزانہ پڑھنے کی دعا ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، 7 مرتبہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے حفاظت فرمائیں گے. اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے حفاظت فرمائے. یہاں لکھی ہوئی دعا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أي الله اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، دین عطا فرمایا. اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام کی زندگی کے ساتھ رہیں، جب دنیا سے جائیں اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کے فیصلے فرما، کلمے کی موت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اس دین کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ دین کی برکتوں میں ایک برکت اجتماعیت ہے، اللہ اس کو ظاہر فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں اے اللہ امت بنے کو زندہ فرما. اے اللہ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے، اے اللہ آپ کے فاقوں سے، آپ کے رونوں سے بنی ہے. اے اللہ آپ کی ایک ایک آنسو کا قطرہ پوری انسانیت کے خون سے زیادہ بہتر ہے. اے اللہ اس امت کو بنانے میں آپ نے بہت ہی رویا ہے، بہت ہی فاقے برداشت کیے ہیں. آج اے اللہ ہم معمولی جملوں سے، اے اللہ الفاظ سے، اے اللہ امت بنے کو توڑ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما. ہماری مسجدوں میں، ہمارے علاقوں میں، معاشرے میں اے اللہ امت بنے کو زندہ فرما. اے اللہ شیطان انہی رگوں سے آتا ہے، اے اللہ باطل انہی رگوں سے آتا ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما. ہماری مسجدوں میں خیر زندہ فرما، مسجدوں سے پورے عالم میں خیر کو زندہ فرما، برکتوں کو زندہ فرما. اے اللہ ہدایت کو زندہ فرما. اے اللہ یہ مسجد ساری انسانیت کے لیے برکت کے لیے بنائی، اے اللہ ہدایت کے لیے بنائی. یہاں سے ساری انسانیت کے لیے ہدایت پھیلے اس کے فیصلے فرما، یہاں سے ساری انسانیت کے لیے خیر و برکت پھیلے اس کے فیصلے فرما. اے اللہ جس کی نگاہ یہاں اٹھے اس کو ہدایت عطا فرما، جو بھی اے اللہ دیکھے اللہ اس کی، اے اللہ جو بھی یہاں آئے اس کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہدایت نصیب فرما ہمارے اللہ اس علاقے، اس ملک کے بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے پوری پوری حفاظت فرما. ہم نے جو بیمار ہیں اللہ انہیں اللہ صحت نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادائیگی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ملازمتوں میں برکتیں نصیب فرما، گھروں میں برکتیں نصیب فرما، نمازوں کو، قرآن کو زندہ فرما. تیری نافرمانی سے سے ہماری عبادت فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں سعادت نصیب فرما. اے اللہ رحمت والی, اے اللہ رحمت ہمیں عطا فرما, برکتیں عطا فرما. ہمارے ماں باپ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو دنیا سے چل چکے ہیں, اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ, اے اللہ ہماری ایک حاجت کو, ضرورت کو جو ہمارے سینوں میں چھپی ہے, اس کو پورا فرما اپنے فضل سے, اپنے کرم سے پورا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.